مثال دیے معرفت خدا کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک لوہے کا ٹکڑا لو اور اسے آگ میں ڈال دو, شروع میں لوہے کا ٹکڑا الگ سے نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ انگارا بننا شروع ہوتا ہے. انگارا بننا کیا کہ اس میں آگ والی صفات شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کا رنگ, میں پھر ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کسی بھی چیز کو آگ میں ڈالیے اس کا رنگ آگ والا ہی ہو جاتا ہے. آپ نے لوہے کا ٹکڑا ڈالا وہ بھی نارنجی ہو جائے گا, لکڑی کا ٹکڑا ڈالا وہ بھی نارنجی ہو جائے گا. یہ آگ کی عجیب صفت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ لوہے کا ٹکڑا آگ والی صفات کو اخذ کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس میں اور
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
یہ ہے اصل معرفت. یہ اصل معرفت ہے کہ بندہ اس درجے کو حاصل کرے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ, کہ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دینا, اور پھر اسی کا رنگ, یعنی رنگ توحیدی ہی ہے جو بندے سے جھلکتا ہے, اور ساری توحیدی صفات ہی ہیں جو اس سے نمودار ہوتی ہے. یہ ہے معرفت. تو معرفت کو یہ نہ سمجھیے گا کہ 50 کتابیں پڑھ لیں. معرفت در حقیقت وہ اثر ہے, اثر ہے جو انسانی نفس میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور اسے رنگ خدائی میں رنگ دیتا ہے. یہ ہمارے پر, اور جتنی جتنی یہ کیفیت بلند تر ہوتی جائے, زیادہ ہوتی جائے, شدید ہوتی چلی جائے, اتنا ہی آپ سمجھیے کہ معرفت بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی علامت کیا ہے, میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, پھر ایک جملے میں دوہرا دوں کہ اس کی علامت یہ ہے یعنی وہی علامت ہے جو محبت کی علامت ہے, کہ محبت بھی آگ کی مانند ہے. آتش محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کہ محبت کی آگ سوائے محبوب کے ہر ایک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یعنی جس کے قلب میں, جس کے دل میں آتش محبت روشن ہو جائے, تو جس طریقے سے آگ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, فقط آگ ہی بچتی ہے, اسی طریقے سے آتش محبت خدا بھی جس قلب میں روشن ہو جائے اس میں سوائے خدا کے اور کوئی بچتا نہیں ہے. تو توجہات اگر غیر خدا کی طرف مبذول ہو رہی ہیں تو مطلب یہ کہ معرفت اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محبت نہیں ہے. تمام انبیاء ائمہ علیہ السلام ان کی زندگی اسی کا بیان ثبوت, جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو پچھلی تقریب میں سنائی. اب فقط ایک دو جملے, یعنی یہ میں نے معرفت کے حوالے سے, کیونکہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ظاہر ہے کہ کچھ جامع نکات جتنے خدا نے توفیق دے وہی بیان ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس امر کو آپ لوگوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا ہوگا کہ رب العالمین نے ہماری معرفت کے لیے, یعنی اپنی معرفت کے حوالے سے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے, اور اس کے نمائندوں نے ان تمام امور کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی ہے, اور ہم کس درجہ غفلت میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. اس کی ابتدا میں سمجھ لی, انتہا سمجھ لی. تو یہ ابتدا یعنی کہ کبھی بھی تشبیہ نہیں, تشبیہ کا خیال رکھیے, مشابہت نہیں, صفت خدا سے کسی کی مشابہت نہیں, کسی شریعت کی مشابہت نہیں. ایک صلوات,
اللہم صلی علی محمد.
اب تھوڑا سا آپ کا وقت میں لینا چاہوں گا توحید عملی کے عنوان سے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا اثر جب تک انسان کی زندگی اور اس کے کردار اور عمل پر مرتب نہیں ہوتا, وہ محض ایک تصور ہے. تو یہ کلی نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آگ ہر شے کو جلا دیتی ہے، اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے. تو رنگ خدائی جب تک وجود انسانی سے جھلکے گا نہیں، اس وقت تک سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اس کے قلب میں توحید پائی جاتی ہے، اس کے وجود میں توحید پائی جاتی ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں وہ علامتیں عرض کی تھیں موحد انسانوں کی جو فردی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے توحید کے آثار و نتائج. آج میں ایک دو نکات وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو توحید کے اجتماعی پہلو سے متعلق، کہ انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے جو محض فرد ہو، بلکہ نوع انسانی کو خدا نے بحیثیت اجتماع، بحیثیت جماعت خلق کیا. اور یہ ایک چیز شاید اس کو آپ لوگ کبھی بھی نہیں سنتے، لیکن آغا طبع تمائی نے اس بات کو خاص طور سے نقل کیا ہے کہ ہر انسان کا حساب محشر میں تین درجات پر لیا جائے گا، تین لیولز پر ہم جواب دے ہیں خدا کے سامنے. پہلا لیول میری فرد اور میری ذات کا ہے، دوسرا لیول اس معاشرے کا ہے کہ جس میں میں نے زندگی گزاری، اور تیسرا لیول کل انسانیت کا ہے. اور قرآن کی آیتوں سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نام عمل تین قسم کے ہیں. یعنی جو نام عمل کھولا جائے گا ہمارا میدان محشر میں، وہ تین قسم کا ہوگا. ایک یہ کہ بحیثیت فرد کیسی زندگی گزاری، دوسرا یہ کہ جس معاشرے اجتماع خاندان میں تم تھے اس میں کیا کیا تم نے، وہاں کیسی زندگی گزاری، اور تیسرا یہ کہ جس نوع انسانی کے ایک حصے کی، ایک جزو کی حیثیت سے ہم نے تمہیں خلق کیا، اس نوع انسانی کے لیے کیا کیا. تو ہم سب تین مقامات پر جواب دیں. صرف یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میری جنت پکی ہو گئی، یوں نہیں. بلکہ جس نے اس حوالے سے سوچا اور اپنے گرد، اپنے معاشرے کو، اپنی انسانیت کو، اپنے گرد موجود انسانیت کے بارے میں راضی ہو گیا کہ باقی سب لوگ جہنم میں چلے جائیں، بہت مشکل ہے کہ وہ جنت میں جائے. یعنی جس کے دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوا کہ دوسرے انسان، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، میرے دوست، میرے معاشرے کے افراد، اگر مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر میں ایک رستے پر چلنے کے قابل ہو رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں چل رہے؟ یہ درد نہیں پیدا ہو رہا تو وہ انسان خدا کی نظر میں پرغرض شخص ہے. ایسے شخص کو جنت ملنا بہت مشکل کام، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو توحید کے بھی اسی طریقے سے دونوں پہلو، انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں. اجتماعی پہلو کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں بس پانچ منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات اصل عنوان آپ کے سامنے عرض کر کے اور بات ختم کروں. توحید اجتماعی کا پہلا عنصر یہ ہے کہ انسان دیگر موحد بندوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جوڑے اور ایک اجتماع کی تشکیل کا سبب بنے. اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ایک امام کی دعا سے جملہ آپ کو سناتا ہوں. سورہ کہف آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دلاؤ، اپنے نفس پہ صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان ایک سفر میں ہے اور وہ سفر زحمتوں اور مشقتوں سے بھرپور ہے. یا ایوہ الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. یہ جو سفر ہے انسان کا، یہ زحمتوں سے بھرپور ہے، اور جس سفر میں زحمت اور مشقت پائی جائے اس میں صبر لازمی ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دلاؤ. لیکن تم یہ صبر اکیلے نہیں کر سکتے، ہاتھ جو ہاتھ سے ہاتھ پکڑو, کس کے؟ مع الذین, ان لوگوں کے, یدعون ربہم, جو اپنے رب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں. یہ میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے یدعو کا, اضافہ نہیں کیا کسی چیز کا, کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس طریقے سے پکارا جائے کہ آپ کے اور اس کے علاوہ کسی تیسرے کو پتا نہ چلے. یہ مطلب دعا. یدعون ربہم بالغداوت والعشی, صبح شام جب دن نکلتا ہے, جب دن غروب ہوتا ہے, یریدون وجہ, کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وجہ خدا کا, جہد الہی کے سوا کسی دوسری جہد کا ارادہ نہیں رکھتے. ولا تعدو عیناک عنہم, اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نظروں کو ان سے پھرا لو. کن سے پھرا لو؟ ان لوگوں سے. خدا کی نظر میں یہ توحیدی اجتماع تشکیل دیا جانا کتنا ضروری ہے. یہ نصیحت کس کو ہو رہی ہے؟ پیغمبر کو. پیغمبر سے کامل فرد کوئی ہو سکتی ہے روئے زمین میں؟ اس ہستی کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے قریب کرو, ان سے ہاتھ جوڑو. یدعون ربہم بالغداوت والعشی, جو صبح اور شام اپنے رب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں. یریدون وجہا, جہت الہی کا ارادہ رکھتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, اپنی نظروں کو خبردار ان سے نہ پھرانا. ترید زینت الحیات الدنیا, کہ جو اس توحیدی معاشرے کی تشکیل کا خواہش مند نہیں ہے وہ حقیقت میں کون ہے جو حیات دنیا کی زینت کا دل بافتا ہے؟ کہ تم ان سے اپنی نظروں کو پھرا کر اور حیات دنیا کی زینت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. امام علیہ السلام, چوتھے امام, امام علیہ السلام کی مناجات ہے, مناجات مریدین, یعنی ان لوگوں کی مناجات کے جو قربت خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں, خدا کی طرف جانے والے ہیں. ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے خدا کی طرف جانا مخلوقات کی نفی ہے, پھر بندے کا کیا کام اس میں؟ جب ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں تو بندوں کا کیا کام؟ پھر تو خدا ہی خدا ہے. اس دعا کا ایک جملہ آپ کو سناؤں. الحقنا بعبادک الذین, مناجات المریدین مفاتی میں بھی ہے اور صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے, پڑھ لیجیے اس کو. وہ الحقنا, اور ہمیں ملحق کر دے, بعبادک الذین, اپنے ان بندوں سے, ہم بالبدار الیک یسارعون, جو تیری طرف آنے میں تیزی اور جلدی کرتے, ان کے ساتھ ہمیں ملحق کر دے. وَبِبَابِكَ عَلَى الدَّوَامِ يَتْرُقُونَ, اور ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, دستک دیتے ہیں. یہ امام علیہ السلام اس دعا کے جملے ہیں, اور آگے کئی ہیں, میں تفصیلاً طولانی کے خوف سے نہیں پڑھ رہا, لیکن یہ اس دعا کے جملے ہیں کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں, خدا کی قربت اختیار کر رہا ہوں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ان بندوں کے ساتھ ملحق ہوا جائے کہ جن کی زندگیاں سوائے خدا کی یاد کے کسی اور یاد میں بسر نہیں ہوتی. تو توحید عملی کا پہلا خاصہ اس معاشرے کا, موحدین کا آپس میں جڑنا, اس کے بغیر خدا کی نظر میں انسانیت کے اندر توحید مکمل نہیں ہوتی. اور بس اب صرف ایک اشارہ, میری بات ختم. اور توحید کا دوسرا اجتماعی پہلو بت شکنی, ہر قسم کے بت جو انسانیت میں پائے جاتے ہیں ان بتوں کو توڑنا. تو جس میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی اور جس معاشرے میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی وہ توحید سے محروم. موحدین کا اجتماع, لیکن یہ اجتماع ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے نہیں, بلکہ اجتماع فقط اور فقط یریدون وجہ، وجہ خدا کے لیے، محبت خدا میں. یہ اجتماع اس لیے نہیں کہ میں آپ کے کام آؤں یا میں آپ کے مادی اور مالی منفعت کے کوئی سبب اور ذریعہ بنوں، آپ میرے لیے وہ کام کریں، نہیں. فقط اور فقط یریدون وجہ. تو شاید یعنی کہ آپ ان عنوانات کو، ان موضوعات کو بہت زیادہ کھولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو کچھ سرنامے دے دیے کہ جس پر ہم غور کریں انشاءاللہ، اور اس حوالے سے اس کو جتنا چاہیں ڈیولپ کریں. اب آخر میں بس کہ جو موحدین ہیں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی توحید کو قرآن کریم نے بظاہر لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پسند کیا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ اس کے رب نے کہا کہ تسلیم ہو جاؤ، تو ابراہیم نے کہا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. لیکن پیغمبر اکرم محمد اور آپ کی اولاد طیبہ، کے حوالے سے جو توحید بیان ہوئی ہے اس کے اندر کچھ مطالب و معارف ایسے پوشیدہ ہیں اور پائے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی دوسرے انسان میں نہیں. یعنی ایک مثلا آپ کو ایک جملہ عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے سامنے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمام بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آج تم نے ہم کو ختم کروا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کَلَّا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي سَيَهْدِي، ہرگز نہیں، میری معیت میں ہے میرا رب، اور وہ عنقریب میری ہدایت کرے گا، اور خدا نے ہدایت کی. اس جملے میں خاص بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کا اور اپنا ذکر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے دیکھ رہے ہیں، رب کو بعد میں دیکھ رہے ہیں. اِنَّا مَعِيَا رَبِّي، بے شک میری معیت میں ہے میرا رب. اور جب پیغمبر اکرم کا جملہ قرآن کریم نے نقل کیا سورہ توبہ میں وارث ثور کے حوالے سے، تو وہاں پر آتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. کہ اپنے آپ کی طرف توجہ بعد میں ہے اور خدا کی طرف توجہ پہلے. دوسرا ایک بڑا عجیب پہلو اس توحید کا کہ جو پیغمبر اکرم سے منسوب ہے، کہ حضور کے جملے، حضور کا کے توحیدی سیر، حضور کے توحیدی عنوانات، وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جنہیں خدا اپنے آپ سے نسبت دے رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیغمبر، وہ انسان کامل اس سیر پہ گیا. سبحان الذی اسرا، پہلے ذکر کس کا ہے؟ خدا کا، پھر عبد کا. یعنی یہ رسول اور آل رسول کی توحید میں یہ عجیب نقطہ ہے. حضرت ابراہیم اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حضور کی توحید قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نہیں، یعنی کہ رسول نہیں کہہ رہے کہ میری نماز، قل خدا کہلوا رہا ہے. یعنی پیغمبر اکرم کا تسلیم ہونا خدا کی بارگاہ میں اس درجے پر ہے کہ اگرچہ کہ حضور کے صلات اور نسک، تمام مناسک اور زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، لیکن کہتے بھی خود نہیں ہیں کہ ہے. یہ تسلیم و رضا کا وہ معیار و مقام ہے، یہ تسلیم و رضا کا وہ معیار و مقام ہے جو محمد و آل محمد سے مخصوص ہے. کہ خدا کہہ رہا ہے قل، کہو، میں تم سے کہلوا رہا ہوں، کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور یقیناً ہمارا اس بات پر، اس عمل پر عقیدہ ہے کہ یہ کیفیت 14 معصومین سب کو حاصل ہے، کیونکہ باقی 13 ہستیوں کو بھی رسول پاک سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ایک شمع سے روشن ہونے والی دوسری شمع ہوتی ہے۔ لیکن اس توحید کا سب سے زیادہ اظہار ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ توحید کی اس معرفت اور اس مقام اور اس منزلت کا اظہار ہوا ہے جناب سید الشہداء کے وسیلے سے، اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے خود فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی اور بہت عجیب اس میں جملے ہیں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ پیغمبر اکرم نے خصوصی طور سے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں کہا سفینہ نجات، کہ آپ سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں بے شک، لیکن حسین کا سفینہ اوسع و اسرع، حسین کے سفینے میں وسعت اور تیزی سب سے زیادہ ہے، اوسع زیادہ وسعت ہے و اسرع زیادہ سرعت اور تیز رفتاری ہو، کہ سب سفینہ نجات، لیکن سفینہ حسینی میں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اوسع و اسرع، کہ اس میں وسعت زیادہ ہے۔ اور یہ بات نظر آتی ہے سفینہ امام حسین پر جتنی انسانیت سوار ہے، جتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے قریب ہو رہے ہیں بظاہر وہ نہیں، جبکہ میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی دوئی کا تصور نہیں پائی جائے گا، غیریت نہیں معصوم کے درمیان، لیکن اس حقیقت کو خود معصوم اجاگر کر رہے ہیں۔ تو جناب سید الشہداء اور آپ کی ذات گرامی سلسلہ مسائل کے چند جملے بس، اور آپ کی رحمت تمام کے جب یہ ذکر آ گیا ہے تو دل یہی چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ ہی تو چار تو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سید الشہداء کی زندگی میں وہ خصوصی دن جو 10 محرم اور عاشور کا دن ہے، اور اس وقت راوی آپ کی جو کیفیت بیان کرتا ہے کہ حسین کے چہرے کا رنگ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا تو زرد نہیں پڑ رہا تھا، نکھر رہا، یعنی جیسے جیسے شہادتوں پر شہادتیں واقع ہوتی چلی جا رہی تھیں، جب امام حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا اور جب امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے بچے کی لاش کو لیے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت میں دگرگونی اور زوال نہیں تھا بلکہ ترقی و نکھار تھا۔ اور عجیب جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہ اے میرے رب، یہ بھی میرے لیے آسان ہے، یہ بھی حسین کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ تیری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا کیفیت، کیا مقام، کیا توحید ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ اور جب سب کچھ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں نثار کر دیا، اس وقت باری آئی اس چیز کی کہ اپنی عزت و ناموس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر، اور اس عزت و ناموس کی قربانی کے علمدار کون ہے؟ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری بہن، یہ بہت سخت مرحلہ ہے ناموس کی قربانی کا، لیکن اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے قول و فعل و عمل و کردار سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہونے پائے جو ہمارے مقصد کے اور ہمارے مقام کے منافی ہے، اور اے میری بہن، اپنی رات کی نمازوں میں حسین کو یاد کرتے۔ امام حسین علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت با بظاہر منظر انتہائی مظلومیت کا ہے، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کے قلب کی اس کیفیت کو نہیں پہچان سکتے، نہیں سوچ سکتے کہ جو اس وقت آپ علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کی شجاعانہ جنگ ہے، فوج کا پیچھے ہٹنا ہے، اور اس وقت حاطف غیبی کی طرف سے ندا دیا جانے ہوتا ہے، جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ندا آئی کہ قد فضقت الرؤیا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی آسمان سے ندا آئی کہ اے حسین، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اب اپنے وعدے کے آخری منزل و مرحلے تک پہنچنے کے لیے آمادہ ہو جا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کے لیے سر کو جلتی ہوئی خاک پہ رکھ دیا. اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جملے ادا ہو رہے ہیں، رضوان لقبائک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین، اور ان سوکھی رگوں پر خنجر قاتل ہے اور اس سب سے اٹھا نہیں بلکہ اٹھایا. نعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باتصال حضرتك. رب العالمين، ہم سب کی حوائج دنیاوی و اخروی کو برکات کے ساتھ بدلائے، الخصوص عزاداری سید الشہداء کے بہترین ثمرات ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. خداوند کریم ہمیں وہ معرفت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایک توحیدی معاشرے اور اجتماع کی تشکیل کا سبب اور وسیلہ بن سکیں. رب العالمین ہمارے قلب میں نور توحید کی مشعل اور شمع روشن فرمائے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی نورانیت سے اور اپنی محبت سے محجور و محروم نہ فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جناب امیر رضوی بھائی ہمارے اور ان کے اہل خانہ اور آپ سب کے مرحوم لواحقین کے احسان ثواب کے لیے سورہ پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.